ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی یہ جو اسرائیلیات کی بات انہوں نے کی ہے، ان اسرائیلیات کی بات دیکھیں، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے قصص الانبیاء، ہمارے حضرت محمد الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے قصص النبیین، کیا شاندار کتاب ہے، بچے پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ندوہ، خدا کرے کبھی ہم ایسا نظام تعلیم لا سکیں جس میں حضرت رحمت اللہ علیہ کی کتابیں پڑھائی جائیں ندوہ میں، جتنے لوگ بھی اگر یہ قائم رہا اور اللہ کو منظور ہوا، اپنے چھوٹوں کو جو بظاہر چھوٹے ہیں اگلی نسل یہی سمجھاتے ہیں کہ بچوں کبھی بھی جاہل قیادت کو نہ آنے دینا، بچوں اسلام اور مذہب کا یہ کارڈ کبھی سیاست کے لیے نہ کھیلنا، اس اسلام کے نام پہ بچوں ندوہ میں کوئی خون نہیں بہانا، اس اسلام کے نام پہ کوئی جنسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ تم بڈھے 70-80 سال کے 15-15 سال کی بچیوں سے شادی کرو، یہ کرتوت نہ کرنا، یہ مذہب کا غلط استعمال، جنس میں، سیاست میں، خون میں، مال میں، مذہب کے نام پہ حرام نہ کمانے بیٹھ جاؤ، ایسا ندوہ نہ ہو تو بہتر ہے، جس میں خدا کا دین غلط طرح بیان کر کے سرمایہ داروں کی خوشنودی حاصل کی جائے، جس میں خدا کے دین کو غلط تشریحات کر کے لوگوں کے خون جائز قرار دیے جائیں، لوگوں کی عورتیں جائز قرار دی جائیں، ولیعوذ باللہ، اور جہاں پر جہالت نے ڈیرے ڈال لیے ہوں بچوں بچنا اس جگہ سے، اور یہ سب اس صورت میں ہے جب اللہ کو منظور ہو اور اللہ تعالیٰ وہ اسباب اور وسائل دے کہ ندوہ یہاں قائم ہو سکے، اللہ ہی کو منظور نہ ہو تو پھر کیا، پھر بھی کوئی بات نہیں، ہم سب کو اللہ کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، بہت سی مسئلے ہیں جو ہم لوگ نہیں جان سکتے، یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ انسان جو کچھ تمنا کرے اسے زندگی میں مل جائے یا وہ دیکھ لے، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، بس دعا ہی مانگی جا سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ایسے ادارے کو وجود بخشے جس کی بنیاد نہ جہالت پہ ہو، نہ جنس پہ ہو، نہ خون پہ ہو، نہ سیاست پہ ہو، نہ جبر پہ ہو، یہ سب آفتیں دین کے نام پر ہمارے دور میں پائی جاتی ہیں، بچو صرف علم پڑھو اور اس پہ عمل کرو اور عمل میں اخلاص پیدا کر لو، بس تین چیزیں، سب سے پہلے صحیح عقیدہ، پھر صحیح علم، پھر اس کے مطابق عمل، سنت کے مطابق، اپنے اکابر کی راہ کے مطابق، جو تشریحات ان کی ہیں اس کے مطابق، اور پھر اخلاص کہ قطعاً شرک کا کوئی شائبہ تک کسی چیز میں نہ آئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ ہٹو، بس یہ ہے سرمایہ سار، اس لیے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے قصص الانبیاء لکھی ہے، اور قصص الانبیاء میں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی جو چھپی ہے ایک ہی جلد ہے، جس میں تمام تقریباً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، اور جب وہ پہنچے ہیں اس قارون کی روایت پہ، یہ جو روایت جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے بھی شیبہ اور مصدر کے حاکم میں آئی ہے، اور زاہبی نے یہ کہا اور فلانی یہ کہا، اور حدیث ضعیف ہے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فخرج موسیٰ وخرج قارون فی قومی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور قارون دونوں بنی اسرائیل پہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بد دعا کرو گے، میں تمہارے کے بد دعا کروں گا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی اور قارون نے انہیں بد دعا دی، تو قارون کی بد دعا اللہ کیا نہیں سنی گی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں بد دعا دوں، کالا نام اس سے کہا جی دیجئے، تو انہوں نے کہا پروردگار عالم زمین کو یہ حکم دے کہ زمین آج کے دن میری بات مانے، فاوح اللہ الیہ انی قد فعلت، اللہ تعالی نے زمین کو کہا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے، وہ تمہاری بات مانے گی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ارض خذیم، اے زمین پکڑ لی نے، اور اس نے فاخذتہم الی اقدامہم، ان کے پاؤں تک انہیں دھنسا لیا. ثم قال خذیم، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ بد دعا دی اور فرمایا پکڑ لی نے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک دھنس گئے، پھر وہ اپنے کندھوں تک دھنس گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سب کچھ دیکھتے رہے، اور قارون نے کہا کہ میرے خزانے، میرا مال، کم سے کم مجھے دکھا تو دو، میں دیکھ تو لوں. اور پھر اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا بنو لاوی کو، یہودیوں کا ایک قبیلہ، اس نے دکھا دیا یہ تمہارا مال ہے قارون، اور یہ تمہارا سونا اور سب چیزیں ہیں. فاستوت بهم الارض، اور سب زمین میں دھنسا دیے گئے، زمین برابر کر دی. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت قتادہ کی ہے، یخصف بهم، اور قارون کو مسلسل دھنسایا جا رہا ہے زمین میں. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس روایت کے، حدیث سنی، اس روایت کے راوی ہیں. یہ بات بیان ہو چکی تھی، یہی انہوں نے کہی. اور انہوں نے کہا وقد ذکر کثیر من المفسرین ہاہنا اسرائیلی جاتن کثیرہ، اور بہت سے مفسرین نے اس مقام پہ یہودیوں کی بہت سی روایات نقل کر دی ہیں. ضربنا عنہا صفحن، ہم نے ان یہودیوں کی روایات کے صفحات کے صفحات ان پہ قلم پھیر دیا. وترکناہا قصدن، اور جان بوجھ کے وہ روایات ہم بیان نہیں کر رہے، کیونکہ یہ روایتیں یہودیوں کی ہیں، مسلمانوں کی نہیں. یہ دیکھا ہے، اس لیے اتنا کہہ دینا کہ یہ روایت درست نہیں، یہ کافی نہیں تھا جو اتنا وقت اس پہ لگانا پڑ رہا ہے؟ اور کوئی کام نہیں ہمیں رہ گیا تحقیق کرنے کا، کیوں ستاتے ہیں آپ؟ ابن کثیر رحمت اللہ نے صاف لکھا ہے کہ ہاہنا اسرائیلی یاتن کثیرہ، یہاں بہت سی یہودیوں کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی. بنی اسرائیلی کی تو وہ روایت ہے جو معتر القرآن میں سیوطی بیان کر رہے ہیں کہ جبریل امین کو بھی عطاب ہوا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطاب ہوا، اور 70 مرتبہ قارون نے درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، مگر انہوں نے ایک نہ سنی. ولیعیاذ باللہ، یہ ساری اسرائیلیوں ہی کی تو روایتیں جن کو کہتے ہیں ترکناہا قصدن، ہم نے جان بوجھ کے ان روایات کو چھوڑا ہے. یہ ہے قصص الانبیاء. ابن کثیر رحمۃ اللہ کی تفسیر، کون سا مفسر ہے جو نہیں پڑھتا اور اس سے بے نیاز ہے؟ 374 نمبر صفحہ ہے، اور قصص الانبیاء ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے. ابن کثیر کا آپ کو معلوم ہے، یہ حدیث پہ بھی دسترس رکھتے تھے، تفسیر انہوں نے لکھی ہے، تاریخ انہوں نے لکھی ہے. اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے لوگوں میں سے تھے، 701 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، نہ پیدائش ہوئی ہے، 728 میں تو حضرت تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا ہے، 701 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور 774 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ ہے وہ حوالہ جو مولانا عبد السلام صاحب نے اپنی تفسیر میں دیا. پھر یہی چیز، یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سورہ قصص میں جہاں یہ قارون کا قصہ آتا ہے، انہوں نے اس ساری رواج کو پھر وہی اسی طریقے سے نقل کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ خصف بہم الی الارض السابعہ، کہ قارون کو ساتویں زمین تک دھنسا دیا گیا. اچھا جی. اور قتادہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ جتنا اس کا قد تھا نا، اتنا ہی روز وہ زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے. اگر اس بات کو مان لیا جائے تو اب تو زمین کی پیمائش ہو چکی نا، سوچنا چاہیے کہ زمین کی پیمائش کے مطابق وہ قارون کہیں دوسری طرف تو نہیں نکل گیا کہیں. یہ روایات ہیں جس پہ آپ زور دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ صرف انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو بغیر عقل اور شعور کے آپ کی بات کو اس طرح سے معصوم مان لیں جس طرح معاذ اللہ استغفر اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام. اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے، اللہ نے علم دیا ہے، جو کچھ آپ کہتے ہیں پرکھا جائے گا کتاب و سنت پہ، اگر نہیں اس کے مطابق ہوتا تو بڑے ادب سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ حضرت یہ نہ کریں. اور جب حضرت کو عادت ہی پڑ جائے کہ اپنے ہر ایک بیان میں، ہر دو چار بیانات کے بعد کوئی نہ کوئی روایت سنائیں، تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ جھوٹ پکنا چھوڑ دیں، ہمیں خدا کی کتاب اور سنت اور اگلی نسلوں کی ہدایت زیادہ مطلوب ہے بجائے اس کے کہ ہم جہالت کی پرستش کرتے رہے. ابن کثیر رحمت اللہ نے لکھا ہے، پھر قتادہ کی روایت نقل کی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو سونا تھا نا، یہ تجلجلون فیہا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ سونا ان کے ساتھ دسا ہے. وقد ذکر ہاہنا اسرائیلیات غریبہ، اور اس قصہ قارون میں بہت سی یہودیوں کی روایات ہیں. ضربنا عنہا صفحن، ہم نے اس کو بالکل ایک طرف کر دیا ہے اور ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا. یہ وہی چیز وہاں انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کے ہم نے کیا ہے. یہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کا جو نسخہ ہمارے پاس ہے، اس کی تیسری جلد ہے، اور کوئی بھی جلد ہو، بیسویں پارے میں سورہ قصص ہے، اس میں جہاں پر یہ قصہ نقل کیا گیا، جہاں قصہ وہی کیا گیا، ارشاد فرمایا گیا ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے. ہمارے استاد حضرت شیخ القرآن غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، جن سے ہم نے قرآن پاک کی تفسیر تین مرتبہ پڑھی، اللہ تعالی نے قرآن کریم کی تفسیر کا ملکہ جتنا انہیں عنایت فرمایا تھا، اور جس طرح وہ قرآن کی تفسیر کرتے تھے، ہم نے ان کے بعد کسی شخص کو ایسا نہیں دیکھا جس کا اتنا علم ہو اور جس نے اس طرح سے تفسیر پڑھائی. انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی جواہر القرآن. جواہر القرآن پہ علمی اعتبار سے تنقید بھی ہوئی، اب بھی ہوتی ہے. ہمارے دوسرے طبقے کے بہت سے اہل علم ہیں، اللہ تعالی سلامت رکھے، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان پر مہربانی اور رحمت فرمائے، انہوں نے اس تفسیر کی مخالفت میں بھی لکھا، نقد بھی کیا. اب یقیناً ہم ان کے بعد میں آنے والی نسلیں، ہم نے اپنے اساتذہ کی ان چیزوں کو بھی دیکھا، لیکن جو انہوں نے پڑھایا تھا اور جو انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ قارون کی سرکشی اور اس کے عناد، استکبار، انکار اور جہود کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کے عالی شان محلات کو اور خزائن دولت کو اس کے سمیت زمین میں دھنسا دیا. عذاب خداوندی سے کوئی اسے بچا نہ سکا. پھر ہمارے استاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قارون کے بارے میں بے سروپا کئی قصے مشہور ہیں، جن میں سے کوئی بھی صحیح نہیں. مثلاً اس کے خزانے اس قدر تھے کہ اس کی چابیاں 60 یا 40 خچریں اٹھا سکتی تھیں. خچر اب تو مذکر ہے، حضرت رحمت اللہ کے زمانے میں شاید مؤنث ہوتا ہو، ورنہ عبارت تو یہ بنتی ہے کہ 40 خچر اٹھا سکتے تھے، جبکہ ایک چابی صرف ایک انگلی کی مقدار جتنی لمبی تھی، اور اتنی ہلکی چابی تھی کہ چمڑے سے بنائی گئی تھی. اسی طرح جب وہ شان و شوکت سے نکلا تو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں 70,000 سوار چل رہے تھے، 4,000 گھوڑے پیچھے چل رہے تھے، اور 300 لونڈیوں کا جلوس تھا، اتنی خواتین ساتھ. اسی لیے حضرت رحمت اللہ بالکل ابتدا میں کہا کہ بے سر و پا کس سے اللہ حاضہ، قارون اس وقت سے لے کر اب تک زمین میں دھنس رہا ہے اور قیامت تک دھنستا رہے گا، روز اتنا دھنس جاتا ہے جتنا اس کا قد تھا. دادا کی روایت ابن کثیر وغیرہ، یہ سب بے سند اور جھوٹے قصے ہیں. دیکھا آپ نے، یہ تھے ہمارے استاد سے، فرمایا یہ سب بے سند اور جھوٹے قصے ہیں. اسی لیے علامہ آلوسی صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فلکیات کے ماہرین کے مطابق زمین کی قطر کی مقدار معین ہے، اس لیے دھنسنے کا واقعہ اشکال سے خالی نہیں. یہ جواہر القرآن ہے، یہ سورہ قصص ہے، اس کی تشریح میں ہمارے استاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور جو روح المعانی کا حوالہ دیا ہے یہ ہے روح المعانی، ہمارے پاس جو اس کا نسخہ ہے اس کی یہ بیسویں جلد بنتی ہے. اور صاحب روح المعانی یہ آخری دور کے مفسرین میں بہت بڑے آدمی ہیں، عثمانیوں کے دور میں تھے، قاضی تھے بغداد کے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو روح المعانی سے ان کے بعد آنے والے فائدہ نہ اٹھا سکے. ہم ترکی سے ان کی تفسیر پہ اشکال پیش آ گیا تھا، ترکی سے ہم اس کا وہ کلمی نسخہ لے کے آئے جو انہوں نے اس وقت کے ترکی کے خلیفۃ المسلمین کو پیش کیا تھا، ہمارے یہاں وہ بھی موجود ہے اور چھپے تو خیر متعدد ایڈیشن ہے اس کے. وہ کہتے ہیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہ قارون کے بارے میں بہت سی روایات ایسی ہیں جو لی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا کہ قیامت تک وہ زمین کے آخری حصے میں دھنسانے کے بعد نہیں پہنچ سکے گا. واللہ تعالی عالم و بے صحت ذالک، اللہ ہی جانتا ہے یہ روایتیں کس حد تک صحیح. اگر یہ اتنی صحیح ہوتی، ضعیف ہوتی تو ضعف کے ساتھ بیان نہ کر دیتے، اور اگر یہ مرفوع اور ایسی علی شرط البخاری والمسلم جیسے کہ مستدرک نے بیان کیا ہے، ابھی اس پہ بھی آ جاتے ہیں جو کچھ انہوں نے تحریر فرمایا ہے، تو کہتے ہیں صاحب المعانی کہتے ہیں کہ واللہ تعالی عالم بصحت ذالک، اللہ ہی جانتا ہے ان قصوں میں کیا چیز صحیح ہے. بل ہوا مشکل، بلکہ مشکل تو یہ پیش آ رہی ہے ہمارے زمانے میں، یہ سترویں اٹھارہویں صدی کے ہیں نا، تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے تو اب جو ہمارے زمانے میں یہ جو سائنٹسٹ آئے ہیں، 1270 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور اب 1440 ہے، 1370، 130 اور 170، پونے 200 سال پہلے تو ان کا انتقال ہوا ہے. کہتے ہیں اب جو زمین کی مقدار، یہ ساری چیزیں متعین کر دی گئی ہیں، اور یہ جو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ زمین حرکت نہیں کرتی، تو یہ ساری چیزیں مل کر اس قصے میں مزید شبہات کو پیدا کرتی ہیں. یہ آپ دیکھ لیں، اسی کو ہمارے استاد رحمہ اللہ نے کہا، اور اسی انہوں نے بھی روح المعانی کا حوالہ دیا. اور پھر آپ اسی موضوع پہ، آپ جس روایت کو بیان کر رہے ہیں پبلک میں بیٹھ کے اور لوگوں کی قیادت فرما رہے ہیں، اور آپ دعوت دے رہے ہیں ان جاہلانہ روایات کو قبول کرنے کی، اور آپ جو تلقین فرما رہے ہیں کہ جھوٹ کی بجائے کوئی اور لفظ استعمال ہو جاتا، آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ وہ کتاب و سنت پہ افترا اور یہودیوں کی روایت کو مسلمانوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہتے. کہو نہ کہو، ہم سب اللہ کے ہاں جائیں گے، ہم اس تجزیے کا اللہ کے ہاں ذمہ دار ہیں اس کے. اور جو گالیاں لکھ کے بھیج رہے اس کا تو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے، کس کو پرواہ ہے یار، کون پوچھتا ہے اس زبان کو اور کون سنتا ہے ان بےہودہ باتوں کو. دلیل لاؤ، بات دلیل سے ہوتی ہے. یہ اس قوم کا مزاج ہے کہ دلیل کے مقابلے میں پتھر مارو، دلیل دو تو تھپڑ پڑے، دلیل دو تو مذاق اڑائیں، یہ مزاج ہے. ایسے ہی تو نہیں تم ڈوبے ہوئے، کون پڑھتا ہے، کہاں ہیں تمہارے علماء. یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام رازی رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور رازی رحمت اللہ علیہ گرچہ ہمارا تو خیال ان کے متعلق ہے کہ وہ تفسیر نہ لکھتے تو اچھا تھا، لیکن رازی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس تفسیر میں جہاں قارون کی اسی روایت کا ذکر آتا ہے جو آپ بار بار کہتے ہیں، دیکھو انہوں نے کیا کہا ہے، صاحب المعانی نے انکار کیا، ابن کثیر نے انکار کیا، رازی کیا لکھتے ہیں؟ رازی کہتے ہیں کہ جو قارون کا قصہ ہے، فبعید لانہ لا بد لہ من نہایا، تم جو کہتے ہو کہ قارون زمین میں ہر روز دھستا چلا جا رہا ہے تو یہ بات ماننی بہت مشکل ہے، اس لیے کہ آخر زمین کی بھی تو کوئی حد ہے نا، کب تک اسے دھنسانا ہے؟ قیامت تک، اور اگر دوسری طرف سے نکل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ راضی کہتے ہیں فبعید وقضاء القول، اور بالکل اسی طرح اور چیزیں بھی ہیں قارون کے قصے میں، والذی عندی فی امثال ہذہ الحکایات، میرے نزدیک، امام رازی اپنا کہہ رہے ہیں میرے نزدیک اس قسم کی جو حکایتیں روایتیں یہ جو لوگ سناتے پھرتے ہیں نا، انہا قلیل الفائدہ، یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے ان کے بیان کرنے میں، لِأَنَّهَا مِن باب اخبار الاحاد، اس لیے کہ خبر واحد کے لیے یہ آ جاتی ہیں، یہ خبر واحد حدیث کی بحث، خبر واحد حجت ہے نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، رازی اس معنی میں بھی یعنی کہہ رہے، رازی کہتے ہیں ان قصوں کے لیے یقین چاہیے اور یقینی خبر کوئی ہے نہیں، وَلَيْسَتِ الْمَسْأَلَةُ مسألتن عملیہ، اور یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو عمل میں کسی طرح لا جائے، ثم انہا فی اکثر الامر متعارضت مضطربت فالاولا طرحها، اس قسم کی جتنی بنی اسرائیلی یہودی روایات ہیں ان میں سے اکثریت ان روایت کی ہے جو اضطراب کا شکار ہیں، ثابت نہیں کی جا سکتی، تو بس مفسر کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ترک ہوا ان روایات کو پھینک دے، والاکتفاء بما دل علیہ نص القرآن، اور جو کچھ قرآن کہتا ہے اس کو مانا جائے، ان اسرائیلی روایات کو چھوڑ دیا جائے، وتفویض سائر التفاصیل الى عالم الغیب، قارون کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا ہو رہا ہے ان سب چیزوں کو اللہ کے حوالے کرو، ان روایات کو چھوڑو ترک کر دو، اور قرآن کو ترجیح دو، جو کچھ قرآن کہتا ہے اسے مان، بہت اچھا کام ہوا ہے ہمارے زمانے میں، اور ایک ابھی حال ہی کے بزرگ ہیں احمد عیسیٰ، انہوں نے ایک انسائکلوپیڈیا لکھا ہے اور بہت علمی کام کیا، انہوں نے کہا قرآن کریم کی تفسیر میں جو یہودیوں کی بنی اسرائیل کی روایات آتی ہیں ان کو دیکھ لیا جائے، اور ان روایات میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں اس کو پرکھ لیا جائے کہ کس درجے کی، کئی ایک تفاسیر انہوں نے اپنے سامنے رکھی ہیں، اور جہاں جہاں پر بنی اسرائیل کی روایات آئی ہیں انہوں نے ان روایات کا تجزیہ کیا ہے، اس لیے سورہ عنکبوت پر جب پہنچے ہیں، کتاب کا نام ان رکھا ہے موسوعۃ الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر، قرآن کریم کی تفسیر کی کتابوں میں جو بنی اسرائیل کی روایات ہیں، اور جو روایات ایسی ہیں جو بالکل جھوٹ پر مبنی ہیں، ان کا بیان، ان کا انسائکلوپیڈیا، موسوعہ انسائکلوپیڈیا، اور اس کی دوسری جلد میں جب وہ آئے ہیں اس ہارون کے قصے پہ، تو انہوں نے عنوان ہی یہی باندھا ہے کہ قصہ تو ہارون کا قصہ، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. اور پھر پوری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہی روایت بیان کی ہے جس کا تحفہ آپ ہمیں بھجوا رہے ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ اور مستدرک حاکم کا. اور اس پر زہبی کا یہ کہنا کہ مسلم اور بخاری سبحان اللہ اس کی روایات کے مطابق, اس پہ آ جائیں گے. فی الحال تو یہ سنیے, بندے نے پہلا جملہ یہ کہا ہے کہ اورد المفسرون فی ہذہ الآیات آثارا کثیرہ, بہت سے مفسرین نے یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا, ان آیات کی تفسیر میں بہت سی روایات کا ذکر کیا ہے. آپ نے دو حوالے دیے, دس حوالے ہم نے پیش کر دیے کہ اس کو بھی نقل کر دینا, دیکھو فلانے نے لکھا ہے, فلانے نے لکھا ہے, فلانے نے لکھا ہے. تو اگر آپ نے یہ ساری چیزیں اتنی پڑھی ہوئی ہوتی نا, تو جو اس روایت کا مخالف ہے اور جہالت قرار دیتا ہے اس کی فضیحت کے لیے آپ اتنے مقام کے بندے نہیں تھے کہ ان چیزوں کو نہ بھیجتے. اورد المفسرون فی ہذہ الآیات آثارا کثیرہ, بہت سے مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں ایسی بہت سی چیزیں جمع کر دی ہیں. لا تصح, وہ روایات صحیح نہیں ہیں. وہیا متلقات من الاسرائیلیات, یہ سب کی سب روایتیں بنو اسرائیل سے, یہودیوں سے لے کر تفاسیر میں بیان کی گئی ہیں. یہ پہلا فقرہ انہوں نے لکھا ہے, اور پھر اس کے بعد پوری روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذکر کر دیا. ان کی عادت یہی ہے کہ پہلے اپنا فیصلہ وہ سنا دیتے ہیں کہ آگے پڑھو نہ پڑھو تم اس کا نچوڑ تو سن لو نا, جو فتوے کا اصول ہے کہ پہلے جملے میں اصل فتویٰ پھر اس کے بعد دلائل. انہوں نے سارے, پھر اس کے بعد کوئی تبصرہ نہیں انہوں نے کیا, بس یہی کہا کہ بہت سے مفسرین نے ان آیات کی تشریح اور تفسیر میں روایات بیان کی ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں, اور یہ سب بنی اسرائیل کا قصے ہیں جو کہ بیان کیے گئے ہیں. اس لیے قارون کا قصہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہودیوں نے کسی نے بیان کیا ہوگا, ابن عباس رضی اللہ عنہما اس وقت قارون کو دستے ہوئے دیکھ نہیں رہتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. تیسری صورت کیا رہ جاتی ہے, وہ قاب کی روایات ہیں, ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے شاگردوں سے پتہ نہیں ذکر کی ہیں نہیں کی, آگے کے جو راوی ہیں وہ کون سے ہیں, اس پہ بھی تو بحث ہونی چاہیے نا. کیوں مانے اس کو؟ اب بات آئی امام زاہبی رحمت اللہ علیہ کی, کہ زاہبی نے مستدرک کی اس روایت پہ کیا حکم لگایا. امام زاہبی رحمت اللہ علیہ کے متعلق بات کرنے سے پہلے جو دو حوالے عام طور پر بھیجے گئے ہیں ان میں ایک حوالہ مستدرک حاکم کا ہے, پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. اور حاکم رحمت اللہ علیہ کی حدیث پر بہت کتابیں ہیں, اور اس میں سے مستدرک جو ہے اس پہ بہت لوگوں نے کام بھی کیا ہے, اور مستدرک علی الصحیحین اس کتاب کا اصل نام یہ ہے. حاکم رحمت اللہ علیہ نے اس میں احادیث کو جمع کیا ہے, اور حاکم رحمت اللہ علیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہما نے جو معیار حدیث کے پرکھنے کا اور قبول کرنے کا رکھا تھا اس معیار ہی کے مطابق بہت سی احادیث ذخیرہ حدیث میں رہ گئی ہیں, اور ہونا یہ چاہیے کہ جو احادیث رہ گئی ہیں ان کو بھی الگ سے مدون کیا جائے. چنانچہ درک درکا کسی چیز کا پہنچنا، فادرکہ الغرق، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے قصے میں فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ وہ غرق ہونے تک پہنچا. تو مستدرک وہ احادیث جو بخاری اور مسلم کی معیار کے مطابق پہنچنی چاہیے تھیں اور نہیں پہنچ پائیں. نہ پہنچنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان احادیث میں کوئی سکم باقی تھا، بلکہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں نہیں لیا. کیوں نہیں لیا اس کی بھی ایک لمبی بحث ہے، لیکن حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی ہے کہ ان کے زمانے میں حدیث کے جتنے بھی ذخائر موجود تھے ان سے ان روایات کو چن کے الگ کریں جو بقول حاکم کے مسلم اور بخاری کی صحت اور معیار پر پوری اترتی تھیں، لیکن اس کے باوجود نہیں لی گئیں. تو انہوں نے وہ کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا المستدرک. تو حاکم کی مستدرک میں بقول ان کے یا ان کے خیال میں یہ تمام وہ احادیث ہیں جو بخاری اور مسلم کی شرائط پہ پوری اترتی ہیں. لیکن آنے والے محدثین نے کبھی کسی نے کسی کو معاف نہیں کیا. یہ اصول کی بات کہ احادیث میں اب تک یہ چھان پھٹک کا سلسلہ جاری ہے، نئے نئے مخطوطے دریافت ہو رہے ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اب تک احادیث پہ حکم لگایا جاتا ہے کہ حدیث ایسی ہے، یہ حدیث ایسی ہے، یہ حدیث ایسی. ایک ہی حدیث کے متعلق ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، دوسرا یہ حکم لگاتا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اب دونوں کا مرتبہ اور مقام دیکھنا پڑتا ہے کہ کون آدمی کس بڑے درجے کا حدیث کا ماہر تھا، اور پھر اس پر کیا حکم لگایا جائے. اس کی ایک مثال جمان ذہن میں آئی. مثلاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو اپنی جوانی کے دور میں تھے آ کر مختلف مواقع پہ پیش ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو جنسی طاقت ہے ہم اس کی وجہ سے اپنے آپ سے تنگ ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم جسمانی طور پر اپنے اندر ایسے تغیرات پیدا کر لیں کہ آئندہ سے یہ جذبات نہ ابھریں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اور آپ نے کہا کہ بالکل ایسے نہ کرو، اور یہ بھی فرمایا، یعنی جو صحابہ رضی اللہ عنہ کا سوال ہے یہ مشترک ہے، کئی جگہ پہ آپ کو ملے گا، اور آپ نے اس کے جو علاج تجویز فرمائے وہ مختلف ہے. یا تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے ان مسائل کو ایک جگہ جمع فرما دیا کہ سب لوگ یہ کام کریں، اور یا اس لیے کہ جو آیا تھا اور سوال پوچھ رہا تھا سائل کی طبیعت اور اس کے حالات کو بھانپتے ہوئے آپ نے اس کے لیے کوئی چیز تجویز فرما دی. آپ دیکھیں، عمومی طور پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ سے اس کا فضل مانگو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دوسرا علاج کے روزے رکھو کثرت سے. تیسرا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا حاضر ہوا اور اس نے یہی شکایت عرض کی، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بال بڑھا لو، وفر شارک، اپنے بالوں کو لمبا کر لو. اب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا بالوں کو لمبا کرنے کا، اور بالوں کا جنس سے کیا تعلق ہے، اور کہاں پورے جسم کے بال یا کچھ حصوں کے بال، کیا ارشاد فرمایا اس کے متعلق؟ فی الحال تو کچھ کہہ نہیں سکتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما دیں اور پھر ان کی مراد بیان کی جائے، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ مختلف محدثین نے اس حدیث پہ کہ وفر شارک، اپنے بالوں کو بڑھا دو، مختلف اس کی توجیحات اور تاویلات کی، اور فیض القدیر میں امام مناوی رحمۃ اللہ نے بھی اس پہ بحث کی۔ اب یہ حدیث ہے اور اس کو مانا جاتا ہے، ٹھیک اسی حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے زمانے میں ناصر الدین البانی، جن کا بڑا شہرا ہے اور عرب ان پر بہت اعتبار کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں ان کے متعلق اطمینان نہیں ہے، اور جتنی احادیث کو انہوں نے صحیح کہا ہے اور جس پہ جو حکم ضعف کا لگایا ہے وہ 100% قابل اطمینان ہے ہی نہیں، وہ یہ حدیث لائے ہیں اور اس کو باطل اور موضوع قرار دیا ہے۔ تو حدیث ایک ہی ہے، جو پرانے محدثین تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے، اور جو اب آئے ہیں انہوں نے اس پہ حکم لگا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو مختلف ادوار میں یہ حدیث کی چھان پھٹک کا سلسلہ جاری رہا ہے، تو حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو کیا ہے، اور حاکم نے مستدرک لکھی، ان کے خیال میں انہوں نے جتنی احادیث جمع کی ہیں وہ سب کی سب بخاری اور مسلم کی سطح پر، ان کے معیار پر پوری اترنے والی ہیں، لیکن جو لوگ ان کے بعد آئے ہیں انہوں نے پوری طرح چھان پھٹک کے اسے رکھ دیا ہے اور مستدرک کی ایک ایک روایت پر بحث کی ہے، یہاں تک کہ حافظ زہبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور وہ اپنے اس لکھنے میں بڑی حد تک معقول بات بھی کی ہے، اور وہی کہہ سکتے تھے، اور انہوں نے اس مستدرک پہ پورا کام کیا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ میری جو کتاب ہے اس پہ جو میں نے لکھی ہے اس کو پڑھے بغیر حاکم کی احادیث کو بیان کرنا جائز ہی نہیں، التلخیص انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ پھر اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث بالکل جھوٹ ہے، یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، یہ حدیث بخاری کے معیار پہ پوری اترتی ہے، یہ حدیث مسلم کے معیار پر پوری اترتی ہے۔ تو حافظ زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حکم لگایا ہے، اس لیے اب تلخیص حافظ زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مستدرک حاکم کے حاشیے پہ بھی چھپ گئی ہے کہ حاکم جس حدیث کو صحیح کہتے ہیں اس پہ وہ حکم لگاتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بڑے لوگوں نے کام کیا ہے۔ یہ قارون والی جو روایت ہے، عمومی طور پر جو دونوں حوالے بھیجے گئے ہیں اور خاص طور سے ہندوستان کے علماء نے حوالے بھیجے ہیں، اس کے متعلق صرف یہ گزارش ہے کہ یہ دونوں روایات جو آپ نے بھیجی ہیں یہ سب کی سب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر مکمل ہو جاتی ہیں، اور یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہم اس بحث کے بالکل آغاز میں عرض کر چکے ہیں کہ اگر یہ مان لی جائے کہ بخاری یا مسلم یا دونوں کی شرائط کے مطابق ہے تو پھر اس حدیث کو صحیح کہنا چاہیے، آپ ضعیف کیوں کہتے؟ ہم تو اسے مانتے ہی نہیں، ہم تو اسے بنی اسرائیل کی روایات میں سمجھتے ہیں، اور ان روایات کو بیان کرنا بھی جائز نہیں سمجھتے جب تک کہ وہ شخص علم کے اس درجے تک نہ پہنچا ہوا ہو کہ وہ صحیح اور ضعیف اور ان احادیث میں فرق کر سکے، اور حدیث اس کا فن ہو۔ صوفی نہ حدیث کے معاملے میں دخل دے اور صوفی کوئی حکم لگائے، کون پوچھتا ہے اور کون مانتا ہے؟ کوئی آدمی جس نے ساری زندگی صرف اور نحو میں گزاری ہو وہ حدیث پہ حکم لگائے کون سنے گا اور مانے گا؟ حدیث میں، اسی طرح تفسیر میں، فقہ میں، جو صاحب فن ہے اس کا اثبات یا نفی حجت ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ صاحب فن جو ہوتا ہے وہ حکم جو لگاتا ہے اس کا حکم دلیل ہے۔ زاہوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پہ حکم لگاتے ہیں، یہ تو بحث بعد میں کریں گے کہ زاہوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پہ کیا حکم لگایا۔ یہ جتنے حوالے بھیج رہے ہیں وہ مستدرک حاکم کی اس کی بات کر رہے ہیں، تو حاکم رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھتے کہ حاکم رحمۃ اللہ میں کتنا تساہل تھا اور ان کی یہ کتاب حدیث کے کس درجے میں آتی ہے۔ زاہوی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں حاکم کو کس درجے پر رکھا ہے؟ حاکم رحمۃ اللہ علیہ وہ پانچویں صدی کے محدثین میں سے ہیں، 321 ہجری میں پیدا ہوئے اور 405 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو 405 ہجری میں انتقال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پانچویں صدی کا ابتدائی جو دور تھا اس دور کی یہ شخصیت ہیں۔ اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ کو عام طور پہ ابن البیع کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، یہ ان کی کنیت ہے۔ اور نشاپوری تھے، اور نشاپور میں جو محدثین پیدا ہوئے ہیں ان میں حافظ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا بہرحال ایک مقام تھا اور بڑا مقام تھا۔ ابن البیع تشدید کے ساتھ، بیع اور آخر پر عین کے ساتھ، عام طور پہ لوگ اس کے تلفظ میں غلطی کرتے ہیں، ایسے ہی جیسے نماز میں غلطی کرتے ہیں۔ السلام علیک ایہا النبی ایسے نہیں ہے، السلام علیک ایہا النبی ہے، کیونکہ یا جو ہے اس پہ شد ہے۔ اسی طرح حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے جو نام ہے ابن البیع ان کی کنیت ہے، اور حدیث میں ظاہر ہے کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے جو بار بار ان کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے اور بار بار ان کی خدمات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں انہوں نے اپنے طور پہ حدیث شریف پہ بہت کام کیا۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک کے علاوہ جو حدیث پہ کتابیں لکھی ہیں، المدخل، اور یہ اصول حدیث پہ بہت اچھی ایک چیز ہے۔ ہم نے اس کتاب کو اپنے استاد حضرت عبد الرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا اور انہوں نے بہت تحقیق کے ساتھ اس چیز کو پڑھایا۔ اربعین جو عام طور پہ محدثین لکھا کرتے ہیں، حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اربعین لکھی ہے۔ پھر انہوں نے روات حدیث پر بحث کی ہے اور اس میں الاسماء کے نام سے ان کی کتاب، وہ بھی بہت مشہور ہے، اور ان کی ایک کتاب جو اب تک نہیں مل سکی وہ تاریخ نشاپور ہے۔ نشاپور کی تاریخ پہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے یقیناً بہت قابل قدر کتاب ہوگی، اس کی تلخیص مل جاتی ہے۔ لیکن پچھلے کئی برس سے، 30-35 برس سے اس کتاب کی تلاش جاری ہے اور اب تک اس کا اصل نسخہ کہیں نہیں معلوم ہو سکا۔ کہتے ہیں کہ روس کے کسی کتب خانے میں پائی جاتی ہے، مگر واللہ عالم روس جانا نہیں ہوا اور جو گئے ہیں وہ خبر نہیں لائے۔ ممکن ہے کہیں پائی جاتی ہو کہ سمرقند اور بخارا اور ان علاقوں کے جو پرانے ذخائر اور لائبریریز ہیں، ممکن ہے کہیں پر وہ چیز ہو۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کے فضائل پر بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور کہتے ہیں کہ بہت اچھی کتاب ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل اس میں انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح موجم الشیوخ، یہ بھی ان کی کتاب ہے، انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے کربلا کے واقعے پہ بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے. اب یہ دونوں حوالے ذہن میں رکھیے گا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما ان کے متعلق اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ سلام اللہ علیہا ان کی بھی سیرت پہ انہوں نے لکھا ہے, ان کی بھی تاریخ بیان کی ہے, اور اسی طرح اور چیزیں بھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خطیب جو ہیں بغداد کے, انہوں نے اس کی تصریح کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ابن البیع یہ جو تھے یمیل الی التشیع, ان میں شیعت کا اثر تھا. اب سمجھے آپ, دو کتابیں جو تحریر فرمائی ہیں وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اسی لیے ہمارے زمانے میں جو لوگ مناظرے کے میدان میں مشہور ہوئے, ان میں جو امین صفدر اوکاڑوی صاحب تھے, اللہ تعالی غلی کے رحمت فرمائے, انہوں نے یہ تصریح کی کہ حاکم شیعہ تھے, اور ان سے پہلے خطیب بغدادی انہوں نے صاف لفظوں میں لکھا کہ ابن بیع جو تھے ان میں شیعت کے اثرات تھے. اور پھر انہوں نے تاریخ بغداد میں لکھا کہ کان شیخن صالحن, وہ بڑے نیک آدمی تھے, فاضلن عالمن, عالم بھی تھے, بڑے فاضل آدمی تھے, اور انہوں نے مستدرک جو لکھی ہے تو مستدرک میں زعم انہا علی شرط البخاری و مسلم, ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے جو بخاری اور مسلم کے معیار پر پوری اترتی ہیں. یلزمہما اخراجہما فی صحیحیہما, اور یہ لازم جانا ہے کہ وہ ان احادیث کا ذکر کریں جو امام بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق تھی لیکن ان دونوں بزرگوں نے نہیں لکھی. اور جب ذکر آیا ہے حدیث طیر کا, حدیث طیر کے متعلق بالکل دو لفظوں کی بات یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پرندے کا گوشت پیش کیا گیا بھنا ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو لیا جو سب سے زیادہ تجھے پیارا ہو, اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے اور اس میں شرکت کی. یہ حدیث طیر کہلاتی ہے. اس حدیث طیر کو جمع کیا ہے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اس حدیث طیر کو اور بہت لوگوں نے جمع کیا اہل تشیع میں, اور خاص طور پہ مدرسۃ الواعظین لکھنؤ والوں نے تو اس پہ مستقل کتابیں لکھی. وقت نہیں ہے اور اپنے موضوع سے ایک طرف کو پھرنا پڑتا ہے. یہ حدیث طیر مستقل ایک چیز ہے, اس کی بعض روایات اس میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ پہ حرف آتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے نہیں دے رہے تھے. تو حاکم نے اس حدیث پر بھی بات کی ہے. اور دوسری حدیث کہ من کنت مولا, جس کا میں آقا ہوں دوست ہوں, تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اس کے دوست ہیں. تو مولا علی رضی اللہ عنہ جس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہا جاتا ہے, فانکر علیہ اصحاب الحدیث, حدیث کے جو ماہرین تھے انہوں نے حاکم کے خلاف رائے لکھی, حاکم نے ان حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا, اور ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ اس موضوع پہ لکھا ہے جو چھپ چکا. تو خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ ان میں شریعت کی طرف میلان تھا. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر علام النبلاء, وہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ شاید دو آدمی ہمارے علم میں جنہوں نے اسے پورا پڑھا ہے, حضرت حنیف صاحب بھجیانی رحمت اللہ علیہ اپنی دکان پہ ہوتے تھے اردو بازار لاہور میں، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ میں نے اسے پورا پڑھا، اور جب وہ حدیث کے اسباق پڑھاتے تھے موطا امام مالک کے تو پتہ چلتا تھا کہ علم کسے کہتے ہیں اور حدیث پر بحث کیا ہوتی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کتنی وسیع معلومات ہیں۔ سیر علام النبلاء میں زہبی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس الزام پہ کہ حاکم میں شیعت پائی جاتی تھی، وہ کہتے ہیں کلا لیس ہوا رافضیاً، بالکل نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ رافضی تھے، بل یتشیع، ان میں شیعت پائی جاتی تھی۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے رافضی، رفضہ انکار کرنا، دین کے وہ جو مسلمہ عقائد ہیں جن پہ اہل سنہ متفق ہیں ان کا انکار کرنا، حتیٰ کہ وہ انکار کفر کے قریب قریب پہنچ جائے، یہ رافضیت کہلاتی تھی۔ اور شیعہ تین طرح کے تھے، ایک تشیع یا اعتزال وہ تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق کہیں کہیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم معتزلی ہو گئے تھے، وہاں مراد یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کی جنگ سے الگ ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا، حضرت ابو ہریرہ تھے، حضرت ابو سعید تھے، حضرت سعد تھے، عبداللہ ابن عمر تھے رضی اللہ عنہم، یہ ایک طرف کو ہو گئے تھے، نہ ادھر نہ ادھر۔ ہاں لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے خود کہ مجھے بڑی حسرت ہے اور مجھے بہت افسوس ہے کہ کیوں میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیا، انہیں دکھ رہا اس بات کا، کیونکہ جو الگ ہو گئے تھے اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی تھا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گئے تھے، بلکہ ان ساری چیزوں سے ہی الگ ہو گئے تھے۔ خلافت پیش کی گئی تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے کہا کہ جس خلافت میں ایک مسلمان کا بھی خون شامل ہے نا، میں ہرگز اس عہدے کو قبول نہیں کروں گا۔ ان کا تقویٰ تھا، ان کا موقف تھا۔ دوسرا تشیع جو ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اٹھا ہے، اور جب آپ حدیث کی کتابیں اور روایات کی، یہ علمی مباحث ہیں ساری، اسی لیے ان بیانات کے بالکل شروع میں ہم نے کہا تھا کہ یہ عام عوام کی بات نہیں ہے، انہیں چاہیے نماز پڑھیں، تسبیح کریں، کچھ بھی کریں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے، لیکن یہ خالصتاً علمی بحث ہے۔ اور ہوا یہ کہ خارجیوں کا فتنہ اٹھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بلایا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو کچھ بیان کرتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا کہ امیر المومنین جو کچھ ابو ذر کہتے ہیں یہاں کے حالات میں اس کا تحمل نہیں کیا جا سکتا، آپ انہیں مدینہ منورہ بلا لیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بلایا اور ان سے کہا کہ کیا تم ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرتے ہو؟ تو پھر اور سوالات کیے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنی ٹوپی اتار دی اور کہا حضرت میرے سر پہ بال ہیں، آپ دیکھ لیں، میں خارجی نہیں ہوں۔ تو وہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا معاملہ ہوا ہے اس میں آپ کو یہ لفظ ملے گا، یہ دوسری قسم ہے کہ کان عثمانیاں، یہ عثمانی تھا، اور یہ آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، یہ علوی تھا، یہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھا، یہ عثمانی تھا۔ یہ جو اصطلاح ہے یہ کئی اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بھی ساتھ آتی ہے کہ کان عثمانیاں و عثمانی، حجاج ابن یوسف اور اس کے ماننے والے وہ بدبخت، یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خون سے اس نے ہاتھ رنگے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو رئیس المنافقین کہتا تھا، یہ اس قدر گرا ہوا آدمی تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور کہتا تھا کہ ابن مسعود میرے زمانے میں ہوتا تو میں اس کے ساتھ ایسے اور ایسے کرتا، ایسی سزائیں دیتا، اور زینس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو سزا دی تھی اس نے. اس کے متعلق آتا ہے ابن کثیر وغیرہ نے لکھا کانا ناصبی، یہ ناصبی تھا. ناصبی وہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر اتہامات تہمتیں لگائیں، ان کی شان کو کم کریں، اور اہل تشیع وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حقیقی شان کو کم کریں. اہل سنہ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ کہتے ہیں جو حق ہے وہ لے لو، جو باطل ہے اسے چھوڑ دو. اس لیے یہ کان عثمانیان، یہ عثمانی تھا. اور تیسرا تشیع آیا ہے جو فقہ جعفریہ کے ماننے والے ہیں، پھر ان میں سے عقیدے کے اعتبار سے جو کفر کے قریب پہنچ گئے ہیں وہ رافضی ہیں، اور یہاں پہ پہنچ کے ہمارے اکابر دیوبند کے اصحاب وہ اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، اتنے صاحب علم تھے کہ اگر ان کے لیے مجموعی اعتبار سے کہیں رضی اللہ عنہم تو کچھ مبالغہ نہیں ہے، وہ یہاں پہنچ کے رک گئے تھے. وہ کہتے تھے پورے فرقے کی تکفیر نہیں ہو سکتی، لوگوں سے ان کی بات پوچھی جائے گی. یہ موقف حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو ان کے چار جلدوں میں مکتوبات اس میں ملے گا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملے گا، وغیرہ وغیرہ. تو حاکم رافضی نہیں تھے، اور ان میں شیعت پائی جاتی تھی. شیعت وہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ والی بھی نہیں، اور عثمانی، اور یہ چیز بھی نہیں. اس کے بعد جو فقہ جعفریہ کی طرف میلان تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں اور لوگوں کی ترجیحات تھیں، یہ تشیع پایا جاتا تھا. یہ ہے ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے سیر عالم النبلاء کی اس جملے کی تشریح کہ فرمایا کل تو میں یہ کہتا ہوں کلا لیسا ہوا رافضیاً، ہرگز نہیں، حاکم رحمۃ اللہ علیہ رافضی نہیں تھے، بلکہ ان میں تشیع پایا جاتا تھا. پھر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور کتاب لکھی. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی علم میں مصروف رہے، تمام زندگی انہوں نے علم میں گزاری. سبکی نے ان پہ لکھا ہے، اور سبکی کہتے ہیں میرے والد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق انہوں نے پھر میزان الاعتدال میں ذہبی رحمۃ اللہ نے بحث کی ہے، اور ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً وفات کا قصہ ہے. بہرحال لکھا ہے طبقات الشافعیہ میں کہ غالباً وفات سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ درجہ رکھتے ہیں، وہ کون ہے؟ تو لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے بھی افضل کوئی ہے جس نے زیارت کی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شامل ہو اور اہل السنہ کے عقیدے میں. اور پھر جب دیکھا لوگ سوچ میں پڑ گئے تو خود ہی فرمایا کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو اس امت کے آخری دور میں تشریف لائیں گے، تو لوگ ان کی ذہانت پہ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اتنی عمر اور دماغی قوتوں کا یہ حال ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری امت سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آخری زمانے میں نزول کے قائل ہیں، اور یہ چیز ہمارے عقیدے میں شامل. جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی بات کرتے ہیں انہیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ان سے پہلے امت جو گزری ہے ان میں آئمہ کرام وہ لوگ اس کو مانتے تھے اور یہ ان کے اہل سنہ کے عقیدے میں یہ بات شامل تھی. ان کے درجے کے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کے، حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کے، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کے محدثین کہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، پھر تو کوئی آدمی پڑھے ان کے خلاف دلائل دے، ان کے حق میں دلائل دے، چلو کوئی بات ہوئی. وہ لوگ جنہوں نے اکابر اور اسلاف کو پڑھا ہی نہیں اور اہل سنہ کے عقیدے کو پڑھا ہی نہیں، وہ بھی اٹھ کر یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، تو اگر فرض کر لو، فرض کر لو وہ سچ بھی کہتے ہیں تو اس قابل نہیں ہے کہ اس لیول پہ پہنچ کے بات کریں. امید ہے یہ گزارش سمجھ گئے ہوں گے. سنار کہتا ہے کہ یہ کنگن سونے کا نہیں ہے، اس پہ سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے. صرافہ بازار کے اور سنار کہہ سکتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے. ایک گلی کا بچہ اٹھ کے کہے کہ یہ کنگن سونے کا نہیں ہے، بات اگرچہ سچ کہہ رہا ہے لیکن اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے زندگی کھیلنے کودنے میں گزاری ہے، اسے کیا پتا یہ کیا ہے یا کیا نہیں. اللہ کی شان ہے، جن کی زندگیاں فلم اور سٹیج پر گزری ہیں وہ بھی اٹھ کے کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام انتقال کر گئے. اے حضرت، آپ اپنی حالت دیکھیں، آپ اپنے علم کو دیکھیں، آپ اپنے مرتبہ و مقام کو دیکھیں، آپ کدھر آ گئے اہل السنہ کے عقیدے کے رد کے لیے. تو حافظ زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، سبکی نے ان پہ لکھا ہے، حافظ زاہبی رحمۃ اللہ علیہ تمام تر عظمت کے باوجود حدیث میں نا کسی نے انہیں نہیں چھوڑا، عام لفظوں میں کہے تو سپیئر نہیں کیا. خود زاہبی رحمۃ اللہ سے جن روایات میں تساہل ہوا ہے لوگوں نے فوراً اس کی نشاندہی کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حدیث پہ پورا دین کھڑا ہے. یہ گمراہی کی باتیں ہیں کہ پورا دین کتاب و سنت پہ ہے، ہرگز نہیں ہے. اللہ کی کتاب ایک حصہ ہے، سنت اس کا دوسرا حصہ ہے، حدیث اس کا تیسرا حصہ ہے، اور خلافت راشدہ اس کا چوتھا حصہ ہے. یہ سب چیزیں مل کر دین کو بتاتی ہیں، اور پانچواں بھی اگر شامل کر لیں تو وہ ہر دور کے ائمہ کا اجتہاد ہے. دین اس کا نام، یہ مستقل موضوع ہے جس پہ بات اور بحث کی جا سکتی ہے. کہ قرآن ایک بات کہہ دیتا ہے، کہیں کہتا ہے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، اور کہتا ہے فصلی لربک اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ. کیا پڑھ، کیسے پڑھ؟ سنت بتاتی ہے. سنت یہ بھی ہے کہ رفع یدین کر لیں، بہت سے لوگ اسے سنت ہی کہتے ہیں، بہت سے نہیں کہتے، کہتے ہیں نہ کریں. حدیث بتاتی ہے. ان احادیث پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ بتاتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے صاف اور واضح احادیث رکھی گئی، فرمایا اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. اور ائمہ کا اجتہاد بتاتا ہے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، معیشت میں یہ فیصلے کیسے کرنے. یہ سب چیزوں کا مجموعہ آیا دی. یہ گمراہی کی بات ہے کہ صرف کتاب اس نہیں، حدیث بھی، خلافت راشدہ بھی. عام محاورے میں کہہ دینا ٹھیک ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق فلاں کام ہوگا، کتاب و سنت کے مطابق یہ ہے، یہ ٹھیک ہے عام، لیکن اس کو عقیدے میں اس طرح لے جانا کہ حدیث کا انکار اور خلافت راشدہ کا انکار اور خلفائے کرام رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو نہ ماننا، یہ گمراہی ہے پوری. اس لیے یہاں پر وہ چیز جو آئی ہے کہ اس میں انحراف ہے، تو زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے، اور زہبی رحمت اللہ علیہ نے حدیث میں جو کچھ لکھا ہے آنے والوں نے اسے بھی نہیں چھوڑا. ان کا زہبی حدیث صحیح ہے, یہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے, یہ ابھی تھوڑی دیر میں شاید آ جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث بنیاد ہے دین کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط تہمت لگانا, جھوٹ بولنا, یہ تو نرا کفر ہے جان بوجھ کے. اور غلطی سے ایسے کر دینا, کون چھوڑتا ہے اسے؟ ایمان کی کوئی غیرت نہیں رہ گئی کہ آدمی کہے یہ جھوٹ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. مان لیا جائے تو ملحدین کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ حدیث دیکھو. زہبی رحمت اللہ علیہ نے حاکم پر پھر میزان الاعتدال, ان کی کتاب ہے, اس میں پھر آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ یحب الانصاف, اللہ کو انصاف بہت پسند ہے لوگوں. مر رجل برافضی جن, حاکم یہ آدمی رافضی نہیں تھا, بل ہوا شیعی, فقط وہ صرف شیعت تھی ان میں. کتنے باریک فرق کو بھی الگ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاکم جو ہیں وہ جب احادیث کی تشریح کرتے ہیں, تصحیح کرتے ہیں, بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق قرار دیتے ہیں, تو سوچنا پڑتا ہے کہ اس پہ کیا حکم لگایا جائے. پھر کہتے ہیں میزان الاعتدال میں کہ ہوا شیعی, حاکم شیعہ تھے. مشہور بذالک, یہی بات شہرت یافتہ ہے. من غیر تعرض للشیخین, شیخین جو تھے حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما, ان پہ تنقید نہیں کرتے تھے, ان کا مرتبہ نہیں گھٹاتے تھے, لیکن وہ شیعہ تھے. اس لیے مستدرک حاکم کو جو روایات آئی ہیں نا, جس میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید پائی جاتی ہے, ہم نہیں مانتے ان کی روایات. خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ ایک مقام پہ تنقید پائی جاتی ہے. ڈاکٹر سرار صاحب نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شراب پی کے نماز پڑھانے کا جو کہا تھا, اس پہ ان کے حلقے میں, حتیٰ کہ اگر یاد ان کے صاحبزادے عاقف صاحب کو, تو ان سے بھی فون پہ درخواست کی تھی کہ والد صاحب کو بتائیں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. حاکم اگرچہ اسے مستدرک میں لائے ہیں, مگر روایت کرنے والا خارجی ہے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں تھے. ہمیں کیا غرض ہے تشیع سے؟ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم اہل السنہ میں پکے ماتریدی ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے, اور غیر متعصب حنفی ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ماننے والے, سیدھی سی بات. ہمیں کیا غرض خوارج سے, نواصب سے, اہل تشیع سے؟ لیکن زہبی پوری طرح ان حدیثوں کو دیکھ کے, چھان پھٹک کے کہتے ہیں کہ حاکم شیعہ.